मौलाना साहब का आठवां लेक्चर शुरू हो रहा है।
वकील कलम साल नजर गुहाल नाथे लल्लहुम यतफक्करून वल्लाहु लजी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम والذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن اللذيذ الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الَّذِي ذُو الْحَكِيمِ قرآن شریف کی یہ آیات جو سورۃ الحشر کے آخری رکوع کی آیات ہیں ان میں دو چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان جس خدا کو مانتے ہیں وہ کس قسم کا خدا ہے۔ دنیا کے اندر خدا کی ذات کے متعلق بہت سے جھگڑے تمام مذاہب کے اندر اور خود مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کھاتا پیتا دیکھتا سنتا جاگتا اٹھتا ہے یا چلتا پھرتا ہے، کھانے پینے کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے، مثلاً یہ ذکر آتا ہے کہ خدا جو کچھ تم دعا مانگتے ہو اسے سنتا ہے، یا یہ کہا گیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، یا کبھی یہ ذکر آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، یا یہ ذکر آ جاتا ہے کسی جگہ کہ قیامت کے دن جب گویا جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ ساری دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک تمام کافروں کو ڈالنے کے بعد بھی اس کی بھوک جو ہے وہ بند نہ ہوگی، جہنم کی دوزخ کی، وہ کہے گی کچھ اور بھی چاہیے، تو اللہ میاں اپنی پنڈلی اس کے اندر ڈال دے گا، یہ جس کو آپ زور کہتے ہیں، تو پھر گویا اس کی وہ حرص جو ہے پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہمارے ایک بزرگ جو بہت ہی گویا معقول میں سمجھتا ہوں انسان تھے، عالم تھے، ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا، یہ سوال ہوا کہ اللہ میاں ساتویں آسمان سے ہر روز رات کو پہلے آسمان پر آتا ہے، اتر آتا ہے، تو کیسے اترتا ہے؟ تو وہ ممبر پر کھڑے تھے، انہوں نے ممبر پر سے نیچے اتر کر دکھا دیا، بس ایسے ہی جیسے میں اتر کر آتا ہوں اسی طرح اللہ میاں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے متعلق ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مولوی لوگوں نے خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق جو نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے، وہ نقشہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم ہیں ایسے ہی خدا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں، مثلاً یہ کہ خدا دیکھتا ہے، خدا سنتا ہے، اور یہ کہ خدا اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرتا ہے، تو یہ بھائی یاد رکھنی چاہیے پہلی بات کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے خدا نہیں دیکھتا، جس طرح سے ہم سنتے ہیں اس طرح سے خدا نہیں سنتا۔ کیوں؟ ہمارے دیکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہماری آنکھیں ہوں اور روشنی ہو، اگر آنکھیں نہ ہوں تو بھی بیکار ہے، اور اگر آنکھیں ہوں اور روشنی نہ ہو تو بھی ہمارا جو دیکھنا نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں جب تک کامل یا مکمل نہ ہوں، روشنی بھی کافی ہو، آنکھیں بھی ٹھیک ہوں، تو انسان جا کر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن خدا جو ہے وہ نہ روشنی کا محتاج ہے اور نہ ہی ہماری جیسی آنکھوں کا محتاج ہے کہ اس کی ایسی آنکھیں ہوں جیسی ہماری آنکھیں ہیں۔ وہ ان دونوں چیزوں سے آپ سمجھیے سبحان پاک ہے، اس کو آنکھوں کی ضرورت نہیں نہ روشنی کی ضرورت ہے، وہ اندھیرے میں بھی تاریکی میں بھی ایک چھوٹی سی چیونٹی جب زمین کے اوپر چلتی ہے یا کسی جگہ وہ چلتی ہے، وہ اس کی آواز کو سنتا اور اسے دیکھتا ہے بغیر روشنی کے یا بغیر کانوں کے۔ تو نہ اس کے ہمارے جیسے کان ہیں جیسے ہمارے کان ہیں، ہمارے کان نہ ہوں تو بھی ہم سن نہیں سکتے، اور اگر یہ درمیان میں ہوا نہ ہو تو بھی ہم سن نہیں سکتے، یہ ہوا ہی ہے جو میرے منہ سے آواز آپ کے کانوں تک لے جاتی ہے، اگر درمیان میں سے ہوا کو خارج کر دیا جائے میں کتنے بھی زور سے بولوں آپ کچھ نہیں سن سکیں۔ تو اس لیے انسان محتاج ہے سننے کے لیے کہ اس کے کان بھی ہوں اور باہر ایک ہوا بھی ہو کہ جو میرے منہ سے ہوا کی لہر کو آپ کے کانوں تک لے جائے. اسی طرح سے پھر اس کے پیچھے ایک دماغ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں لیکن آپ کا خیال کسی اور جگہ ہو, تو باوجود اس کے کہ آپ کے کان میں آواز پہنچی ہے لیکن آپ کچھ نہیں سنتے, سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے, کیونکہ آپ کا خیال کسی دوسری جگہ ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ نہیں سن رہے, تو اس لیے پیچھے دماغ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کان کے پیچھے جو توجہ کے ساتھ بات کو سنیں کہ ہاں یہ اس نے کہی ہے. تو خدا تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے, نہ اس کا کوئی اس طرح کا جسم ہے, نہ دماغ ہے اور نہ کان ہے اور نہ آنکھ ہے. وہ سنتا ہے بغیر آنکھوں کے, وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے, اور دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے اور بغیر روشنی کے. وہ کسی چیز کا دنیا میں محتاج نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ سبحان ہے. تو جہاں کہیں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا ہے یا توحید کا ذکر آتا ہے یا شرک کا ذکر آ جاتا ہے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ یا سبحانہ. اللہ جو ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے. یہ جو چیزیں تم دنیا کے خداؤں کے اندر, بتوں کے اندر, ٹھاکروں کے اندر, یا مسیح کے اندر, یا دوسرے جن کو خدا سمجھا جاتا ہے دیکھتے ہو, خدا ان ساری چیزوں سے پاک ہے. اسی طرح سے ایک دیکھے جناب مسیح کی خدائی کے متعلق قرآن شریف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے, دیکھو خدا جو ہے وہ ایک ہی ہے, ہو اللہ الواحد القہار, وہ ایک ہے اور سب کے اوپر غالب ہے. اس کو دو یا تین یا مددگاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ خدا تین ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تینوں ناقص ہیں, کیونکہ تینوں مل کر ایک کام کو کریں گے. اگر تین نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی, یہ کام ہی نہ ہوتے, یہ سارے کے سارے جتنے تھے اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا, تو تین کی ضرورت پڑے. جیسے میں کبھی کبھی کام نہیں کر سکتا اکیلا, آدمی کسی کو مدد کے لیے بلا لیتا ہوں, اسی طرح سے خدا کو بھی ایک بیٹے کی یا روح القدس کی ضرورت ہوگی, تو اس کو بلا بھی کچھ میری مدد کرو تاکہ یہ دنیا کا بکھیڑا اور ٹنٹا جو ہے کھڑا کیا جائے. تو خدا جو ہے وہ گویا اس قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اکیلا ہے, اور اس کے اندر تمام طاقتیں اور قدرتیں موجود ہیں, اس کو کسی مدد اور سہارے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس طرح سے انسان کو یا دوسری چیزوں کو مدد اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے قرآن شریف نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک طرف تو اس نے اپنی صفات کو قرآن شریف کے اندر رکھا ہے, دوسری طرف اس نے اپنی صفات کو ساری نیچر کے اندر رکھا ہے. یہ جو کچھ آپ کو باہر نظر آ رہا ہے یہ سب خدا تعالیٰ کی صفات ہیں. کس طرح سے خدا تعالیٰ درختوں کو پیدا کرتا ہے, کس طرح سے سورج کو چلاتا ہے, کس طرح سے چاند کو چلاتا ہے, کس طرح سے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا, کس طرح سے آگے درجہ بہ درجہ ان کو بڑھاتا ترقی دیتا چلا جاتا ہے, یہ سب خدا تعالیٰ کی صفات ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کے اندر کام کرتی ہیں. جس طرح سے ایک آدمی جو فن بھی جانتا ہے, اگر وہ مٹی کا برتن بنانا جانتا ہے تو وہ اپنی قابلیت جو ہے کمہار کی یا مٹی کا برتن بنانے کی, وہ اس میں دکھاتا ہے جب وہ مٹی کا برتن بناتا ہے, تو آپ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا کاریگر ہے یا نکما ہے. اسی طرح سے ایک انجینئر ہے, وہ اپنے کام سے پہچانا جائے گا کہ اچھا انجینئر ہے یا نالائق آدمی ہے, کسی کام کا نہیں ہے. اسی طرح سے ایک ڈاکٹر ہے, اس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے فن کے اندر لائق ہے یا نالائق ہے, اس کے کام سے ظاہر ہوگا. تو یہ جتنا دنیا کے اندر آپ کو انسان دیکھ رہا ہے سب چیزیں باہر, یہ خدا کی صفات ہیں کہ جو ان چیزوں کے اندر کام کر رہے ہیں. کسی جگہ اس کا انجینئرنگ کا کمال نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اس نے یہ سارے کے سارے پورے جو ہیں بڑی بڑی بھاری زمینیں جن کے وزن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے, وہ کس طرح سے ہوا کے اندر بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں. پھر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ آسمان میں دیکھو کتنے سیارے ستارے سورج چاند ہے, مگر ان کے نیچے کوئی ستون یا کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ جس نے ان کو پکڑا ہوا ہو. ہر ایک چیز اپنے آپ گویا ہوا کے اندر قائم ہے. کیسے قائم ہے؟ یہی ہم کہیں گے خدا کی قدرت سے قائم ہے, اس نے ان کو ایسا بنا دیا ہے. اس لیے یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر خدا تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو خدا تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ خدا تعالیٰ کی صفات وہ ہیں کہ جو اس ساری نیچر کے اندر قدرت کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے پیدا کرنے میں خدا جو ہے وہ اپنی کامل قدرت دکھا دیتا ہے, تو کہیں ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ خدا اپنے بیٹے کو بلائے اور بھائی ذرا یہ جگ تو درخت میں نے بنا دیا ہے, اب ذرا پتے میرے بیٹے تم لگا دو. تو کسی جگہ اس کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ بلائے ایک تیسرے آدمی کو, ایک کام میں نے کیا ایک تم کرو. نہیں, وہ سب کے سب جتنے کام ہیں, جب مسیح نہیں تھا دنیا کے اندر تو بھی اسی طرح سے کام دنیا کے ہوتے تھے، اور جب وہ دنیا میں نہ رہا تو بھی دنیا کے کاموں کے اندر کوئی بگاڑ نہ ہوا. جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ خدا مر گیا، ارے مر گیا تو بھی دنیا کا تو کچھ بھی نہ بگڑا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ کام خراب ہوتا. ایک روز میں صبح کو روز میں سیر کے لیے جایا کرتا ہوں، تو وہ دن جس دن جناب مسیح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ صلیب دی گئی، اس دن جو میں گیا تو گرجے کا دروازہ بند تھا، ارے کھلا ہوتا تھا اور میں جب گزرتا تھا تو گھنٹہ بجتا تھا، آج اس کو کیا ہو گیا دروازہ بند ہو گیا. او ہو، میں نے کہا ان کا خدا مر گیا بیچاروں کا، اب یہ کہے کہ یہ آئے اور کیوں عبادت کرے، آج تالا لگا دیا گیا کہ آج کچھ نہیں ہوگا، خدا مر گیا ہے. ارے بھائی خدا مر گیا ہوتا تو یہ ساری دنیا نہیں مر گئی ہوتی، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لیے یہ ساری دنیا جو ہے بغیر خدا کے قائم نہیں رہ سکتی، یہ بات غلط ہے. رات ہو یہ دن ہو، اس لیے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وہ ہے کہ جو حی اور قیوم ہے، لا تاخذہ نوم، اس کو گویا نیند اور اونگ جو ہے کبھی نہیں آتی. اگر نیند اور اونگ آ جائے تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ سارا دنیا کا کارخانہ ہی بگڑ جائے، سب چیزیں گر کر تباہ و برباد ہو جائیں. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز پکڑی ہوئی ہو اور اس کو اونگ آئے تو وہ چیز چھوٹ جاتی ہے، پکڑی نہیں رہتی. لیکن کبھی آپ نے دیکھا درخت کے اوپر پرندہ جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب وہ رات کو سوتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے، چاہیے یہ کہ اس کے ہاتھ سے بھی ٹہنی چھوٹ جائے اور وہ نیچے گر جائے، نہیں، اس کے جو گرفت ہے آسا نبض ہیں وہ اور مضبوط اس کے گرد ہو جاتے ہیں اور وہ وہیں کا وہیں بیٹھے کا بیٹھا رہتا ہے. ہماری طرح سے نہیں ہے کہ ہم نے پینسل پکڑی ہوئی تھی، جو ہی ہوں گاڑی پینسل گر گئی، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. یعنی ہماری طاقت قوت جو ہے وہ جاگتے ہوئے تو کام کرتی ہے، لیکن جب نیند آ جائے اونگ آ جائے تو وہ نہیں کام کرتی. خدا جو ہے اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، کبھی اس کو نیند نہیں آتی. اگر اونگ اور نیند اس کو آ جائے تو سمجھے یہ سارا دنیا کا کارخانہ بالکل بگڑ جائے اور تباہ و برباد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم دیکھو یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں کام کر رہی ہیں ان کے اندر کیا اصول کام کر رہے ہیں، کیا پرنسپل ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان سے تم سبق لے سکتے ہو اپنے کاموں کے لیے جو تم کرنا چاہتے ہو. بعض اوقات لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم خدا کا کوئی نام ہمیں ایسا معلوم ہو جو ہم گویا پتہ چل جائے کہ اس میں عظم ہے، خدا کا سب سے بڑا نام ہے، اور اس کے رٹنے سے یا اس کے جپنے سے یا تسبیح پھیرنے سے سارا کام جو ہے ہمارے ہو جائیں گے. تو اس قسم کے خدا کے نام لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ خدا دنیا کے اندر کس طرح سے کام کر رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے خدا نے کام کیا تھا. اگر یوں ہی کسی نام کے رٹنے سے تسبیح پر سارے کام ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کھانے کی 13 سال پر کیا ضرورت پڑی تھی. وہی نام تسبیح کے اوپر رکھتے یا چینیوں کی طرح سے، چینی بڑے عقلمند گزرے، انہوں نے کہا ارے یہ کیا وقت ہے ضائع کرنا ہے کہ جوں بیٹھے رہو اور تسبیح کرتے رہو کہ اللہ ہو کرتے رہو یا اللہ اکبر کرتے رہو، یہ تو وقت ضائع کرنا. انہوں نے ایک پریئر ہیل بنایا، وہ پریئر ہیل کے اندر خدا کا نام لکھ کر ڈال دیتے ہیں، اس کو یوں جو چکر دیتے ہیں تو جناب ایک منٹ میں وہ 1000 دفعہ چکر کھا جاتا ہے. وہ سمجھ لیتے ہیں ہم نے 1000 دفعہ خدا کا نام لے لیا، اب دیکھو کتنا ان کا کام آسان ہے کہ یہ جو ہمارے مولوی لوگ ملا لوگ یا دوسرے لوگ ہیں وہ بے تسبیح پر تسبیح، ارے وہ تو بڑی جلدی کام ہو گیا کہ نام لکھا اور ڈالا اور ایک چکر دے دیا، بس سب کام ان کے ہو گئے. تو اس طرح سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا نام اس طرح سے مل جائے جیسے علادین کا چراغ ہوتا ہے، جھگڑا اور کام ہو جائے، اس طرح کا اسلام کا خدا نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے ایسا ہونا تو وہ سمجھ لے کہ ابھی اسلام کی جو تعلیم ہے وہ اس کے دل کے اندر نہیں آئی ہے. تو یہ سمجھ لیجیے آپ قرآن شریف کی جو آیت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. پہلی چیز جو کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے، تم جو ایمان لا چکے ہو، تم جو آج کسی کام کے لیے نکلے ہو، تو تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ تمہیں کل کی فکر کرنی چاہیے کہ کل کیا ہوگا. جو آدمی کام کو شروع کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتا کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کل کے لیے بھی فائدہ مند ہے یا نہیں، کل بھی اس کے اندر کوئی نقصان آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، وہ اس کا کام کامیاب نہیں ہوگا. دیکھو آئندہ کے متعلق دیکھو، جو ہم کام کر رہے ہیں آیا وہ وقتی کام ہے کہ اسی وقت ہو کر رہ جائے گا، ہمیں جو کوئی مزہ آنا سا آ گیا اور اس کا کوئی آگے نتیجہ نہیں ہے تو وہ آپ سمجھ لیجیے کام جو ہے کوئی اچھا کام نہیں. کام وہی ہے کہ جس کو آپ یہ دیکھیں کل اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا. اگر وہ آج ہی کے لیے کام ہے تو سمجھو جس طرح سے ایک جانور آج پیدا ہوا اور آج ہی مر گیا، اسی طرح سے آپ سمجھیے آج آپ نے کام کیا، آج وہ ختم ہو گیا، اس کا کوئی نتیجہ کل کے لیے نہیں ہوگا. تو عیسائی مذہب اور اسلام میں جو ایک فرق ہے وہ یہ بھی ہے، جیسے انہوں نے ایک خدا کے تین بنا لیے اور کبھی کبھی وہ کہا کرتے تھے دیکھو یہ مسلمانوں کا ایک خدا ہے اور ہمارے تین ہیں، تو ہم بھی ڈر جاتے تھے کہ ہاں بھائی دو تو مٹی کے بھی بڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی اکیلا ہو اور دو اس کے مقابلے میں مٹی کے آ جائے تو بھی آدمی کو ڈر تو لگتا ہے کہ بھائی ان کے دو ہیں. لیکن جب ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دو جو ہیں یہ بالکل کچھ نہیں ہے، ان کا جو ہے کوئی طاقت اور قوت ان کے اندر نہیں ہے، اور ایک اکیلا وہ ہے کہ جس میں تمام طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ آپ سمجھ لیجیے کہ عیسائی مذہب یہ کہتا ہے کہ کل کی فکر نہ کرو. انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کل کی فکر نہ کرو، کیوں آگے لکھا ہوا ہے؟ انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کل کی فکر نہ کرو، کیوں آگے لکھا ہوا ہے کہ دیکھو یہ گھاس جو آج پیدا ہوتی ہے اور کل تنور میں ڈال دی جاتی ہے، چولہے میں پھونک دی جاتی ہے، کیا وہ فکر کرتی ہے؟ نہیں، خدا بھی اس کو پیدا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے اور پھر اس کو پھول لگ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو تم اسی طرح سے جیسے یہ گویا گھاس پات ہے، اس طرح سے جو کل کی فکر نہیں کرتی خدا ان کے لیے فکر کرتا ہے، اسی طرح سے تمہیں بھی یہ چاہیے کہ کل کی فکر نہ کرو. لیکن یہ جو عیسائی گورنمنٹ ہیں ان کو اگر پوچھا جائے کہ کیوں بھائی اس مسیح کے قول کے اوپر جو تعلیم ہے انجیل کی تم عمل کرتی ہو یا اسلام کی تعلیم پر عمل کرتی ہو؟ ارے کل کہاں، وہ تو سو سال کی فکر کرتے ہیں کہ سو سال کے بعد کیا ہوگا. آج سے وہ بڑے بڑے پروگرام اور پلان بناتے ہیں، یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے، گویا سو سو سال کی پہلے سے ایک سکیمیں بناتے ہیں. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ بالکل ہاتھ توڑ کر بیٹھ جاتے، کل آئے گا دیکھا جائے گا، خدا جو کچھ کرے گا وہ ہو کر رہے گا، جیسے ہمارے ملا لوگ کہہ رہے تھے. یعنی ملا لوگوں نے عیسائیوں کا مذہب لے لیا اور جو اسلام کا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور عیسائیوں نے اپنا چھوڑ دیا اور ہمارا لے لیا کہ کل کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی ول تنز اور نفس مار قدم مت لے گا، آج جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ کل نکلنے والا ہے، اس لیے تم دیکھ لو کہ آج اچھا کام کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو. جو کام تم کرو گے اس کا نتیجہ ضرور اسی طرح سے پیچھے پیچھے آئے گا کہ جس طرح سے گھوڑے کے پیچھے گاڑی چلی جاتی ہے، اسی طرح سے اس کا نتیجہ بھی پیچھے پیچھے تمہارے چلا آئے گا. ولتن جو لفظ ماں تدمت لے گا، کل کیا ہوگا، آج جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کل کہیں ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالے گا. دوسرے گھر کے معنی کل بھی ہیں، ہر ایک آنے والا جو کل ہوگا آئندہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ہمیں ہر ایک کام کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے. لیکن غد جو ہے جو اسی دنیا کے لیے نہیں بلکہ یہ قیامت کے لیے بھی آتا ہے. اس لیے یہ دیکھو کہ جو کام کر رہے ہو یہ صرف دنیا کا ہی کام ہے یا آخرت میں بھی ہمیں کچھ فائدہ دینے والا ہے. تو اس لیے اگر دنیا کا کام ہے، جیسے یہ انگریز لوگ، امریکن لوگ، دوسرے لوگ جتنے کام کر رہے ہیں، ان کو آخرت سے کوئی واسطہ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی دنیا کے اندر کتنا ایش لوٹنا ہو لوٹ لو، جو کام کرنا ہو کر لو، مزے اڑا لو، سب کچھ، اس کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں جا کر کچھ نہیں ہوگا. اس لیے قرآن شریف فرماتا ہے جلسایہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. قیامت کے دن گویا وہ تمام کی تمام ان کی کوششیں اسی دنیا کے اندر غرق ہو گئی، اور قیامت کے دن ان کو جا کر پتہ چلے گا اوہو ہم نے تو کچھ اگلی دنیا کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. اس لیے وہاں جا کر ان کو پہچانا پڑے گا. تو اس لیے مسلمان کو بھی جو کام وہ اس دنیا کے اندر کرتا ہے کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے کہ کل آئندہ آنے والا جو کل ہے اور جو قیامت میں ایک آنے والی اور بڑی کل ہے، اس کام کا نتیجہ وہاں کیا نکلے گا. یہ جب اس کے دل کے اندر یقین ہو جائے تو آپ سمجھیے برا کام وہ کبھی نہیں کرے گا اور فضول کام بھی کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھ لے گا کہ فضول کام کا کیا ہے وقت ضائع کرنا، اور یہی بات ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اس کی کوئی مزدوری یا کوئی اجر اور کوئی ثواب مجھے نہ ملے گا. تو وقتاً جو لفظ ماں قدمت لے گا کیا ہے کہ در حقیقت کام وہ کرو ایماندارو کہ جو آئندہ زمانے کے لیے تمہارے فائدہ دینے والے ہوں اور قیامت کے دن بھی فائدہ دینے والے ہوں، اسی دنیا کے لیے فائدہ دینے والے نہ ہوں. ان اللہ بما تعملون خبیر بصیر، اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کو وہ دیکھتا ہے. دیکھتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ آیا دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے اور چپ رہتے ہیں کچھ نہیں کرتے، چلو بھائی کرنے دو جو کچھ کرتا ہے؟ نہیں، خدا کا یہ دیکھنا اس طرح سے نہیں ہے. خدا کیا دیکھتا ہے, جو کچھ تم کرتے ہو اس کے اوپر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ساتھ کو ساتھ دیتا چلا جاتا ہے, اس کے اندر لگتا اس کا گیا ہاتھ وہ اس کا نتیجہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اس طرح سے دیکھنا نہیں ہے جس طرح سے ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, چلو کوئی برا کام کرتا ہے کرنے دو ہمیں اس سے کیا, نہیں بلکہ خدا اس طرح سے دیکھتا ہے کہ جو برا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. آگے فرماتا ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا, کوئی بھی کام کرنے لگے انہوں نے اللہ کا نام لے لیا بلکہ انہوں نے خدا کو بلا دیا, خدا کا خیال ہی نہ رکھا, اس لیے بدیوں کے اندر غرق ہو گیا, برے کام کرنے لگ گئے, یہ سمجھا کہ خدا ہے ہی نہیں ہے, انہوں نے یہ سمجھ لیا. مگر کوئی اگر شخص یہ سمجھ لے کہ خدا نہیں ہے تو خدا کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا, بلکہ اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے گیا آیا, اس کا کچھ نہ بنا. جو خدا کو بلا دیتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو بلا دیتا ہے, خدا کو کیا بلانا ہے کسی نے. اس لیے فرمایا اولئک هم الفاسقون, یہ وہ لوگ ہیں جو بد عہد ہیں, اقرار کر کے توڑ دیتے ہیں, کہا کہ ہم ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے بعد بھی انہوں نے کوئی عمل نہ کیا اور نہ کر کے دکھایا. اس کے بعد فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون, یہ لوگ جو دوستی ہیں یہ اور جو جنتی ہیں یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہیں, جو لوگ جنتی ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہوں گے. اس آیت کے اندر ایک لفظ بڑے سوچنے کے قابل ہے, وہ ہے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ, یعنی اصحاب کا لفظ. صاحب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب اس کو کہتے ہیں جو میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, اس کو عربی زبان میں صاحب کہتے ہیں, میرا ساتھی. تو یہ گویا بھائی جنت اور دوزخ ہے کیا چیز ہے, وہ ساتھی کیسے بن جاتی ہے؟ ساتھی وہ یوں بن جاتی ہے کہ جب میں برا کام کرتا ہوں وہ میرے ساتھ لگ جاتی ہے, اندر میرے منہ سے الگ نہیں ہوتی, بالکل میرے ساتھ چمٹ جاتی ہے, گویا وہ چیز میرے اندر جمع ہوتی چلی جاتی ہے. آگ جو ہے گناہوں کی وہ اندر جمع ہوتے ہوتے چلی جائے گی اور ایک دن آئے گا کہ اسی آگ کے اندر میں پڑ جاؤں گا جو میں نے جمع کی ہے. کبھی آپ نے دیکھا, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس نیچر کو آپ دیکھیے, یہاں خدا تعالیٰ کس طرح سے کام کر رہا ہے. درخت جو ہے وہ اپنے اندر آگ کو جمع کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے, کرتا جاتا ہے, جب تک وہ زندہ رہے گا وہ آگ کو اپنے اندر جمع کرتا رہے گا, اس کے اندر آگ موجود ہے یوں آپ سمجھیے. لیکن جب اس میں سے پانی کو آپ الگ کر لیں گے وہ آگ نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود اس کو بھی جلا کر خاک کر دیتی ہے. اسی طرح سے آپ سمجھیے, جو شخص برے کام کرتا چلا جاتا ہے, جو شخص بدیاں کرتا چلا جاتا ہے, وہ اپنے اندر آگ کو جمع کرتا رہتا ہے, جمع کرتا رہتا ہے, جمع کرتا رہتا ہے, اور جب وہ وقت آئے گا وہی آگ جو ہے وہی اس کے اندر پڑ جائے گا, اس کو جلا دے گی. جس طرح سے ایک درخت جو ہے اس کے اندر جو آگ جمع ہوتی رہتی ہے وہ اس کے لیے جلانے والی چیز بن جاتی ہے, اسی طرح سے انسان بھی بدیوں کی آگ کے اندر جو ہے پڑتا چلا جاتا ہے, اکٹھے کرتا چلا جاتا ہے آگ کو, تو ایک دن وہ آگ بھڑک اٹھے گی. سب چلے والا افیدہ دل کے اوپر وہ آگ بھڑکنے والی ہے. اس کے متعلق میں نے شاید پہلے کبھی آپ کو سنایا تھا کہ ایک بزرگ صوفی تھے, ان کا ایک مکاشفہ ہے جو رویا خواب کے اندر انہوں نے دیکھا. کہنے لگے اپنے مرید کو, بھائی سردی بڑی لگ رہی ہے, سنا ہے کہ جہنم کے اندر بڑی آگ ہے, تھوڑی سی آگ لے آؤ بھائی, ذرا تاپے مارے سردی کے جان نکل رہی ہے, تھوڑی سی آگ لے آؤ وہاں سے. تو وہ آدمی جاتا ہے, جا کر وہاں اس نے دیکھا کہ ایک جو فرشتہ تھا جہنم کے اوپر, اس سے پوچھا کہ بھائی تھوڑی سی آگ ہمیں دے دو, ہمارے پیر صاحب مانگتے ہیں. اس نے کہا یہاں آگ کہاں ہے, یہاں آگ کوئی نہیں ہے, یہاں جو شخص آتا ہے اپنی آگ اپنے ساتھ لاتا ہے. تو جہاں جو آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ لائے گا, یہاں کوئی نہیں ہے, نہ کوئی انجن ہے بڑکا ہوا, نہ کوئی کوئلے ہیں پتھر کے اور نہ کوئی لکڑی کے, کچھ نہیں. وہی گناہوں کی آگ ہے کہ جو انسان کو آگے چل کر گویا جلائے گی, اور جو شخص اس سے بچتا ہے سمجھو کہ وہ گویا. اسی طرح سے فرمایا کہ اصحاب النار, اور اسی طرح سے اصحاب الجنہ کہہ دیا, جنت والے. وہ ابھی انسان اپنے اندر جو ہے جنت پیدا کرتا رہتا ہے, پیدا کرتا رہتا ہے, اچھے کام کرتا چلا جاتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے, وہ اس کے اندر ایک باغ کی طرح سے جنت بنتی چلی جاتی ہے. اسی جنت کے اندر وہ جا کر آخر میں رہے گا. تو یہ بھائی دوزخ اور جنت کو آپ اسی طرح سے سمجھ لیں کہ وہ گناہوں کی آگ ہے اور یہ نیکیوں کی گویا جنت ہے, جس کے اندر انسان دل آخر جا کر داخل ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا یا نقصان اٹھائے گا جیسے اس نے کام کیے. تو اس لیے یہاں یہ کہا گیا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, یہ دوستی لوگ جو ہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں لیکن امید یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں گویا باغات ملیں گے, ہمیں نیکی ملے گی, ہمیں اعلیٰ درجے کی چیزیں ملیں گی, یہ بات غلط ہے. جو کام تم کرتے چلے جاتے ہو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جس قسم کے تم نے کام کیے ہیں. یہ نہیں کہ اس کا نتیجہ دوسرا نکلا ہے. اگر تم نے جو بویا ہے تو جو ہی کاٹو گے, اور اگر تم نے چار دھان بوئے ہیں تو دھان ہی کاٹو گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم نے لگائے دھان ہو اور اس سے کوئی اور چیز پیدا ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے یہ یاد رکھو کہ دنیا کے اعمال, دنیا کے اندر جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اپنے نتائج رکھتے ہیں. جیسے سنکھیا کھانے سے آدمی مر جاتا ہے, اور دوسری چیز کوئی ہو شہد وغیرہ وہ کھانے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ سمجھیے کہ ایک آدمی جو سنکھیا کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے طاقت کی دوائی کھائی ہے, غلط ہی کرتا ہے, وہ اس کے لیے مضر اور زہر ہے. اسی طرح سے جو آدمی نیکی کے کام کرتا ہے وہ ضرور اس کو آپ سمجھیے کہ وہ جنتیوں میں سے ہے. اس لیے قرآن مجید میں یہ ذکر آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لهم جنات تجری من تحتها الانہار. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, دو باتیں ہو گئیں, ایمان لائے اور نیک کام کیے. ایمان ایک چیز ہے, نیک کام کرنے اس کے ساتھ دوسری چیز ہے. فرماتا ہے انا لهم جنات, ان کے لیے جنات ہیں, تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. ہر ایک وہ باغ جس کے نیچے نہر چلتی ہے وہ ضرور زندہ رہے گا باغ, لیکن جس کے نیچے نہر نہیں چلتی, پانی سوکھ جاتا ہے, وہ باغ بھی سوکھ جاتا ہے. اسی طرح سے ایمان اور اعمال کیا ہیں؟ ایمان ہمارا زندہ رہتا ہے نیکیوں کے ساتھ, اور اگر ہم نے ایمان لائے اور نیک کام نہ کیے, سمجھو وہ ایمان ہمارا مردہ ہو جائے گا. اسی طرح سے جس طرح سے درخت بغیر پانی کے مر جاتا ہے, اسی طرح سے انسان کا ایمان بھی بغیر اعمال صالح کے زندہ نہیں رہتا. تو یہ گویا قرآن شریف نے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اگر تم نے خدا تعالیٰ کی صفات سے کوئی فائدہ اٹھانا ہو تو نیچر میں دیکھو خدا تعالیٰ کس طرح سے کرتا ہے. یہ ساری دنیا کا پلان جو ہے, کس طرح سے یہ دنیا چل رہی ہے, کروڑوں برسوں سے اس طرح سے خدا تعالیٰ نے یہ بنایا گیا ہے. اور اگر وہ کل کا خیال نہ رکھتا کہ کل کو کیا ہوگا تو یہ کارخانہ سارا کا سارا بگڑ جاتا. اس نے یہ ایک پلان بنا دیا کہ یہ پلان سارا کا سارا جو ہے یہ گویا اتنے کروڑ برس تک چلے گا. تو اس کے مطابق اسی طرح سے جو انسان بھی چاہتا ہے کہ میں کوئی کام کروں, اس کو بھی اپنا ایک پلان بنانا چاہیے. جو میں کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کل کیا ہوگا, اور پرسوں کیا ہوگا, اور ترسوں کیا ہوگا. بعض اوقات انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ایک میری مالی ہے اور ایک میرا استقبال ہے اور ایک حال ہے. مالی وہ جو گزر گئی, اور استقبال جو ابھی آنے والا ہے, اور یہ پریزنٹ جس کو ہم کہتے ہیں جو موجود ہے, یہ گویا یہی ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ بھی ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, یہ بھی بہت تھوڑا حصہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے وہ مالی کیا ہے, وہ پاس کیا ہے. پاس وہی ہے جو تم اس وقت بیٹھے ہو, یہ نتیجہ ہے پہلے تمہارے کاموں کا. اور جو کچھ تم آج کرتے ہو اس کا نتیجہ آئندہ کل ہوگا جو کچھ تم کرو گے. اس لیے انسان کو اپنے اعمال کے متعلق بہت ہوشیار رہنا چاہیے. یہ سمجھ لینا کہ بس یوں ہی گویا دنیا جو ہے اس طرح سے بن گئی ہے, اور یوں ہی ہمارے سارے کے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے کسی نام کے رٹنے سے, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ خدا تعالیٰ کے قوانین کو دیکھنا ہوگا وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. آگے فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اس قرآن کے اندر وہ طاقت اور قوت ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی ریوا ریزا ہو جاتا, ٹوٹ پھوٹ جاتا, گر جاتا خدا کی خشیت سے. ارے بھائی قرآن کو ہم جانتے ہیں کہ ایک کتاب ہے, یا یہ ہے کہ وہ ایک کلام ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. تو اس کو پہاڑ پر رکھ دینے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. قرآن کو اگر رکھ دیں تو پہاڑ کا تو کچھ نہیں بگڑ سکتا, پہاڑ تو بڑی ایک مضبوط چیز ہے. لیکن قرآن کا جو تعلق ہے وہ ان پہاڑوں کے ساتھ نہیں جو پتھر کے پہاڑ ہوتے ہیں, بلکہ ان پہاڑوں کے ساتھ ہے کہ جو انسان کے دل ہوتے ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں اس کے اندر دل گوشت کا نہیں ہے, پتھر کا دل ہے. اس کا پتھر کا دل ہونا کیا مطلب؟ اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا, اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. لیکن قرآن شریف وہ ہے کہ جس میں وہ تمام پتھر پر بڑے بڑے پہاڑ سے اپنے آپ کو نام رکھتے تھے عرب کے لوگ, اپنا جبل, ہم پہاڑ ہیں, ہمیں کوئی ہم ہٹا نہیں سکتا, ادھر ادھر نہیں کر سکتا, جو خیال ہم کر لیں گے بس اسی پر رہیں گے, جو ارادہ ہمارا وہ کبھی چل نہیں سکتا, کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. یہ ان لوگوں کے دعوے تھے. لیکن قرآن نے آ کر کیا کیا؟ وہ سارے دعوے کے ان کے رکھے رہ گئے. لیکن قرآن نے آ کر ہم سارے پہاڑوں کو کس طرح سے توڑ توڑ کر خدا کی درگاہ میں گرنے والے اور رونے والے, اور کس طرح سے خدا کے حضور دعائیں مانگنے والے بنا دیا. ان پہاڑوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کسی کا اثر نہیں ہوتا, قرآن نے انہیں کی گویا حالت بدل کر رکھ دی کہ اب بھی ہم کہہ دیتے ہیں جس طرح سے کہ فلاں شخص کیا دل جو ہے وہ پتھر کا دل ہے یا لوہے کا دل ہے, اس پر اثر نہیں ہوتا. لیکن قرآن شریف نے بتایا کہ قرآن یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس نے ان پہاڑوں کو بھی ہلاک اور وہ کس طرح سے مقابلہ کرنے کے بعد بالکل ہار گئے. جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہی پورا ہوا, جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہی دنیا میں ہو کر رہا, اور وہ جو اپنے دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہم کہتے ہیں یہ کبھی نہیں بدل سکتا, مولوی بھی کہتے ہیں کہ ہم رات کو دن کہہ دیں تو کبھی نہیں ہم بدلیں گے, بس اس کو دن ہی کہتے جائیں گے, اور اگر دن کو رات کہہ دیں تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دن ہو جائے, ہم وہی کہتے رہیں گے. ارے کیا تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے, کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ خدا کرتا ہے جو کچھ ہوتا ہے, انسان کے دعوے سارے کے سارے ہیٹ ہیں. تو اس طرح سے گویا قرآن شریف جو تھا اس نے ان دلوں کو جو بڑے بڑے سخت تھے بدل کر رکھ دیا. وہ عرب کی جاہل قوم جن کے اندر گویا اس قدر جھگڑے فسادات کی حالت تھی, کسی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے. عیسائیوں نے بڑا زور لگایا کہ ان کو ہم عیسائی بنا لیں, نہ بنا سکے. یہودیوں نے بڑا زور لگایا ان کو ہم یہودی بنا لیں, یہودی نہ بنا سکے. لیکن قرآن آیا اور قرآن نے آ کر ان سب کو گرا دیا اور سب مسلمان ہو گئے. یہ کتنی بڑی طاقت تھی قرآن شریف کی. یہ ظاہری پہاڑ کیا چیز ہے, انسان کے دل جو ہے اس کو ڈھالنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے, اور یہ کام تھا جو قرآن شریف نے کیا. اسی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر انسان اپنے ارادوں کو جو برے ارادے ہیں نہیں چھوڑتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کا منظور نظر ہو جاؤں, پیارا ہو جاؤں, ایماندار ہو جاؤں, یہ بات غلط ہے. اس سے یہی چاہیے کہ وہ اسی طرح سے خدا کے حضور گر کر دعا مانگے اور اپنے اعمال کے اندر نیکی پیدا کرے, بدیوں کی طرف نہ جائے. کیونکہ اگر وہ بدی کی طرف جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا دل پتھر کا دل ہے, وہ انسان کا یا گوشت کا دل اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ قرآن شریف کے متعلق فرمایا کہ یہ اتنی زبردست کتاب ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہی لوگ کہ جن کے دل پتھر کے تھے وہ کتنے نرم ہوئے, اور پھر خدا نے ان کو کتنی گویا آگے انعام اور ثواب دیا, اس کو بادشاہ بنا دیا, کتنے ملکوں کے بادشاہ بنا دیا. عرب سے نکل کر کہیں ایران کو فتح کر لیا, کہیں شام کو فتح کر لیا, کہیں ہسپانیہ کو جا کر فتح کر لیا, افریقہ کو جا کر فتح کر لیا, جدھر جاتے تھے ہندوستان کیا اور یہ انڈونیشیا کیا, جہاں جاتے تھے فتح کرتے چلے جاتے تھے. مگر کس طرح سے فتح کرتے چلے جاتے تھے, وہ اسی طرح سے کہ ان کے دلوں کے اندر قرآن کی حکومت تھی, کہ ہم گویا قرآن شریف کے ماننے والے ہیں, قرآن کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے, اور قرآن جو کچھ گویا اعلیٰ درجے کی نیکیوں کی تعلیم لایا ہے اس کو دنیا تک پہنچائیں گے. جب انہوں نے یہ کر لیا ارادہ تو خدا نے ان کے سارے کام کر دیے. جو خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اس کے غموں کو خدا اٹھا لے, جو خدا کے دین کا غم کھاتا ہے اس کے سارے غم خدا اپنے پاس اٹھا لیتا ہے. لیکن جو شخص اپنے غموں میں پڑا رہتا ہے خدا کے دین کا فکر نہیں کرتا, وہ سمجھے غموں کے اندر ہی رہتا ہے, غموں کے اندر ہی مر جاتا ہے. تو اس لیے قرآن شریف نے یہ بتایا, یہ بڑی زبردست کتاب ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں, تو کامیاب ہونے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ وہ قرآن شریف کو پڑھے اور قرآن شریف کی آیات سے اس کا دل پگھل جائے اور خدا کے حضور کھڑے ہو کر روئے اور سجدے میں روئے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہو گئی. ایک وہ زمانہ مسلمانوں کا اور ایک یہ زمانہ مسلمانوں کا کہ جس کے اندر سب جگہ مسلمان گویا غلام بنتے چلے جا رہے ہیں اور کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر حکمران اور بادشاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے قرآن شریف کی غلامی کو چھوڑ دیا اور دنیا کی غلامی کی جو لعنت ہے وہ اختیار کرتے چلے گئے. آگے فرماتا ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ کون سا خدا ہے تمہارا؟ فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ خدا وہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ, وہ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے جو آگے آنے والا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو موجود ہے, دونوں کو وہ جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے آئندہ آنے والی چیز چھپی ہوئی ہو یا پیچھے کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہو, نہ اس کو پیچھے کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آئندہ کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, وہ سب جانتا ہے. لیکن تمہارے ارادوں کو دیکھتا جاتا ہے کہ تمہارے ارادے کیسے ہیں. وہ جو تم دل کے اندر غیر میں رکھتے ہو نیت وہ اور ہے, اور جو منہ سے ظاہر کرتے ہو وہ اور ہے. اس لیے خدا جانتا ہے تمہارے ارادوں کے اوپر کیا پھل لگانے والا ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے هو الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اور ہم تمہیں بتائیں کس طرح سے تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو. دو صفات ہیں خدا تعالیٰ کی جن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دو خدا کے ہاتھ ہیں. ایک رحمانیت کی صفت ہے اور ایک رحیمیت کی صفت ہے. رحمانیت کی صفت یہ ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ سب رحمانیت کے ماتحت دیا ہے. جو کچھ انسان لے کر آتا ہے وہ رحمانیت سے لے کر آتا ہے، بغیر ہماری کوشش کے، بغیر ہمارا کوئی کام کرنے کے. خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، دماغ دیا ہے، کان دیے ہیں، ہر ایک چیز دیا ہے، کام کرنے کی ہمت اور طاقت دیا ہے، سوچ اور سمجھ دیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ رحمانیت نے ہمیں مفت عطا کی. پھر آگے فرماتا ہے، اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اور رحیم ہے. یہ چیزیں جب تم استعمال کرتے ہو، کام میں لاتے ہو، اس کے اوپر ہم رحیمیت کا آگے ظاہر کرتے ہیں. وہ رحیمیت کیا ہے؟ اس کو بھی آگے ہم پھل لگاتے ہیں. دی ہوئی چیزیں ہماری ہیں، ان کو جب تم استعمال کرتے ہو تو پھر آگے ہم اس پر پھل لگاتے چلے جاتے ہیں. اس کو آپ نہیں سمجھیے کہ جس طرح سے یہ ہاتھ دیکھنے والے لوگ آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انسان کے دو ہاتھ، ایک دایاں ہے اور ایک بایاں ہے. دائیں ہاتھ یہ بتاتا ہے تم خدا سے کیا لے کر آئے ہو، اور بائیں ہاتھ یہ بتاتا ہے تمہیں کیا ملے گا. تو یہ ہاتھ جو ہے، یہ گویا دائیں ہاتھ جو ہے، جو گویا بتاتا ہے تم خدا سے کیا لے کر آئے ہو، اس کو جب تک استعمال نہیں کرو گے اس وقت تک آگے گویا تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے یہ دو ہاتھ خدا تعالیٰ کے رحمان اور رحیمیت کے، یہ گویا اس کی محبت ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان اور رحم ہے کہ اس نے یہ دو صفات ہمارے گویا لگا دی ہیں. کس طرح سے انسان کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں کام کرتی چلی جاتی ہیں. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہو خورشید ابر و بابو مہو خورشید ہمان درکارند ساتو نانے بخوری و بغفلت نہ بری. دیکھو یہ سورج کو اور چاند کو، ستاروں کو اور سیاروں کو، زمین کو، ہوا کو اور پانی کو، یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کیوں خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ کہ تمہارے لیے کھانا پیدا کریں. ارے جب تمہارے لیے اتنے خادم بنا دیے کہ تمہارے لیے کھانا پیدا کریں، تو تمہیں بھی تو غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ اتنی چیزیں ہماری غلام ہیں. یہ کہاں سے پانی آ جاتا ہے؟ اگر ہمیں کہا جائے کہ تم پانی برساؤ، ارے کیسے برسائیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ خدا کا بنا ہوا قانون ہے جو زمین سے پانی کو اوپر اٹھاتا ہے، اوپر سے نیچے لاتا ہے، اور کس طرح سے تمام زمین کے اندر اس کو پھیلا دیتا ہے، اور پھر کس طرح سے اس کے ذریعے سے یہ چاند اور سورج اور تمام سیارے ستارے کوشش کرتے ہیں تو انسان کو ایک روٹی کھانی نصیب ہوتی ہے. اور اگر یہ سارے کام نہ کریں تو انسان کو روٹی کبھی نصیب نہ ہوگی. اس لیے فرماتا ہے یہ کیوں ہم نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بنائی. وہ رحمانیت کے تقاضے سے یہ سب کچھ بنا ہے، اور رحیمیت یہ چاہتی ہے کہ تم آگے کچھ کوشش کرو تو ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے. تمہارے ایک دانے کو ہم ہزار دانہ بنا دیتے ہیں، یہ ہماری رحیمیت ہے. اسی طرح سے آگے فرماتا ہے کہ وہ هو الذي لا اله الا هو، وہ خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہے کون؟ الملک، وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو قانون دیتا ہے. بادشاہ کا کام کیا ہے؟ لا اور قانون دینا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، دیکھو اس پر تم چلو گے تمہارے لیے فائدہ ہوگا، یہ بادشاہ کا کام ہے. لیکن دنیا کے بادشاہ تو ظالم بھی ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے بہت کام کرتے ہیں، مگر وہ بادشاہ جو ہے اس نے قانون تمہارے فائدے کے لیے دیا ہے، اپنے فائدے کے لیے یا اپنی حکومت کے لیے نہیں دیا کہ ہماری حکومت قائم رہے، اس لیے نہیں. اور پھر وہ کیسا ہے بادشاہ؟ ملک القدوس، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے کسی قسم کا، پاک ہے. اس سے ملک القدوس السلام، نہ کبھی اس کے پہلے کاموں کے اندر کوئی نقص ہوا، اور نہ آئندہ کبھی اس کے کاموں میں کوئی نقص ہوگا. وہ سلامتی والا ہے اور تمہیں سلامتی دینے والا ہے. آگے اسی طرح سے فرماتا ہے کہ وہ گویا مومن ہے اور مہمن ہے، یعنی امن دینے والا ہے اور تمہاری نگرانی کرنے والا ہے. ارے کیسے نگرانی کرنے والا ہے؟ ہم سو جاتے ہیں لیکن خدا جاگتا رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے. ہمارے اندر سارا کارخانہ چلتا ہی رہتا ہے کہ جو گویا اگر ہم سوئے ہوئے بھی گویا اس کا ہمارے سپرد کر دیا جاتا تو آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کا. کہ ہم جب سو گئے پیٹ بھی کام کرتا رہا، جگر بھی کام کرتا رہا، دماغ کا ایک حصہ بھی کام کرتا رہا، تو وہ کون ہے کہ جو اس طرح سے ہماری مشینری کو چلاتا ہے؟ وہ خدا ہے. انسان سوتا ہے اور وہ جاگتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو مہمن کہتے ہیں، حفاظت کرنے والا، ہماری نگرانی کرنے والا، ہمیں بچانے والا. اسی طرح سے بڑے قانون ہیں اس کے، اس قدر قانون ہے کہ جس کو آدمی اگر ان کو سب کو سمجھ لے تو وہ گویا دنیا کے اندر بڑا عقل مند اور بڑا کامیاب آدمی ہو سکتا ہے. دیکھو دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے، کبھی موسم ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی گرمی آ جاتی ہے، کبھی سردی آ جاتی ہے، کبھی پانی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ خدا جو ہے ہر جگہ ایک خاص قانون ایسا رکھ دیتا ہے کہ چیزوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. مثلاً یہ جو لیلی فلاور جس کو کہتے ہیں، پانی کے پھول ہوتا ہے پانی کے اندر، وہ اس کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ جب گرمیاں نکلیں گی تو آپ دیکھیں گے پانی کے اوپر آ جائے گا، نیلوفر کا پھول پانی کے اوپر آ جائے گا، لیکن جو ہی سردی کا موسم شروع ہوگا وہ پانی کے نیچے چلا جاتا ہے. تو جب جتنے سردی کا موسم برف وغیرہ گرتی رہتی ہے وہ نیچے رہتا ہے، جب پھر گرمی آئے گی پھر اوپر آ جائے گا. ارے جی کیا قاعدہ ہے، کیا قانون ہے جو اس کے اندر رکھ دیا، وہ نیچے زندہ کیسے رہتا ہے کہ جب گویا یہ موسم آئے گا گرمی لیتا رہے گا آفتاب میں سے، وہ گرمی اپنے اندر اکٹھی کر کے نیچے چلا جائے گا، اسی سے زندہ رہے گا. جب آئے گی پھر گویا موسم، پھر باہر آ جائے گا، پھر نیچے چلا جائے گا. اس کو گویا سائنس کی اصطلاح ایکولوجی کہتے ہیں، کہ ہر ایک گویا حالت کے مطابق گویا قانون کا دے دینا. کسی جگہ نمک زیادہ ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ نمک جو ہے تمام چیزوں کو خراب کر دے، وہ چیزیں جو اس کے اندر ہیں وہ اسی حساب سے نمک کو لیتی ہیں جتنا ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. اس کو ایکولوجی کہتے ہیں کہ یہ قوانین جو ہیں کہ تمام، اب دیکھیے صحرا کے اندر دست ہوتے ہیں اور ایک ان ملکوں میں دست ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، اور صحرا کے اندر پانی بالکل نہیں ہے، ریت ہے اور 8 برس کی ہے، لیکن وہاں کے جو سیل درختوں کے بنا دیے وہ لمبے بنا دیے تاکہ وہ ان کے اندر ہے جو چیز انہوں نے اکٹھی کرنی ہے اس کو محفوظ رکھ سکیں. لیکن جو باغات کے اندر درخت ہوتے ہیں ان کے سیل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے کھانے پینے کے لیے جمع رکھیں. جیسا آپ جانتے ہیں کہ کسی جگہ رزق کی تنگی ہو کھانے پینے کی تو آدمی اکٹھا کرتا رہتا ہے کہ جب بھی مصیبت آئے گی تو اس سے کام لیں گے. لیکن جو ایسی جگہ ہو کہ جہاں ہر وقت کھانے کو مل سکے وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے گھر میں اسٹور کریں. لیکن قدرت کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ریگستان کے اندر درخت ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اکانومی ہوتی ہے، اور وہ اکانومی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر سٹور کرتے رہتی ہیں طاقت کو، غذا کو، کہ جب موسم ایسا آئے گا ہم یہی نکال کر استعمال کرتے رہیں گے. تو گویا کبھی آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا ان کے اوپر ایک تھوڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں ابری ہوئے. یہ ابری ہوئی کیا چیز ہے؟ یہ ابری ہوئی وہی چیز ہے، اس کے اندر سٹور ہے غذا کا، کہ جب موقع آئے گا وہ غذا ہم اس میں سے وہاں سے نکال کر درخت کے استعمال کر لے گا. یہ تمام قانون جو ہے اس کو ایکولوجی کہا جاتا ہے، کہ ناموافق حالات کے اندر جب حالات بگڑ جائیں اس وقت نیچر اور قدرت جو ہے کس طرح سے اپنے کاموں کو جاری رکھتی ہے یا اس کے اندر کس طرح سے قوانین کام کرتے ہیں. تو قرآن شریف فرماتا ہے کہ آگے فرماتا ہے لا الہ الا هو الذی لا الہ الا هو، وہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کوئی اس کے اندر نقص نہیں ہے، سلام ہے، ہمیشہ سلامت رہنے والا ہے، اس کے اندر کبھی کوئی نقص نہیں آنے والا اور دنیا کو سلامتی دینے والا ہے. پھر آگے فرماتا ہے مومن المحمن العزیز الجبار المتکبر. عزیز کے معنی کیا؟ غالب. اس کے قبضے سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس کے قبضے سے نکل جاؤں اور نکل کر زندہ رہوں یا بچاروں، نکل نہیں سکتی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ عزیز الجبار المتکبر، یہ دو لفظ آتے ہیں، جبار و متکبر، جس کو دشمن لوگ بہت بری طرح سے کہتے ہیں. جب وہ مسلمان کہتے ہیں خدا جو ہے وہ متکبر ہے، ارے اس کو جبار کہتے ہیں یعنی ظلم کرنے والا. دیکھو جبار کے معنی ظلم کرنے والا نہیں ہے، جبار کے معنی کثر کو پورا کرنے والا. جہاں کمر کثر ہوتی ہے، کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے والے کو جبار کہا جاتا ہے. تو جبار کوئی ظالم کے معنی میں نہیں، جبر کے معنی مقابلہ، اور جبر ہمارے ہاں حساب کی کتابوں کو بھی کہتے ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں کمی ہو اس کمی کو پورا کرنا، یہ گویا جبر ہے. اور متکبر کیا ہے؟ بہت بڑی شان والا ہے، بہت بڑی عزت والا ہے. یہ گویا اکبر سے بنایا کہ جس کے اندر تمام بڑائیاں، جن کے اندر تمام عظمت اور ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی موجود ہے. آگے فرماتا ہے وہ اللہ الخالق، وہ خالق ہے. اور پھر خالق کیا ہے؟ آگے فرماتا ہے باریو، نہ صرف جسم کا خالق ہے کہ جوڑنا جاڑنا جانتا ہے. جیسے آریہ کہتے ہیں کہ خدا نے بنایا کچھ نہیں، مادہ پہلے سے بنا ہوا مل گیا، روحیں پہلے سے موجود تھی، خدا نے جوڑ جاڑ کر دنیا بڑھا دی. یہ اسلام کا خدا نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ مادے کا بھی پیدا کرنے والا ہے، وہ روح کا بھی پیدا کرنے والا ہے. اس لیے کہا واللہ الخالق، وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے جسم کا اور پیدا کرنے والا ہے روح کا. اور آگے فرمایا کہ وہ مصور ہے. کس طرح سے تصویر کھینچتا ہے؟ ویسی تصویر بنانی انسان کے لیے ناممکن. بے شک آپ اپنے ہاتھ میں پینسل لے کر یا اپنے ہاتھ میں قلم اور دوات لے کر بورڈ کے اوپر بڑی اعلیٰ درجے کی تصویر بنا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ کہا جائے، ایک پانی کا قطرہ دے دیا جائے، اس پانی کے قطرے کو ایک خوبصورت جوان بنا دو، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی کے قطرے سے ہم ایک خوبصورت جوان پیدا کر دیں؟ یہ خدا کیسی اچھی اچھی شکل بناتا ہے. ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اس پانی کے اوپر تصویر بنانی جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. کاغذ پر آپ تصویر بنا سکتے ہیں،
کسی اور چیز پر تصویر بنا سکتے ہیں لیکن پانی پر تصویر بنانی جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن وہ پانی بھی ایک بوند ہی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر خدا تعالیٰ نقشہ بناتا چلا جاتا ہے. کس طرح سے اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں, کس طرح سے دل پیدا ہوتا ہے, کس طرح سے کہیں جگر بنتا چلا جاتا ہے, اور ہر ایک اپنے اندازے کے مطابق. یہ نہیں کہ کسی کا جگر اتنا بڑھا دے کہ اندر اور دل کے لیے جگہ ہی نہ رہے, کسی اور چیز کے لیے جگہ ہی نہ رہے, یہ نہیں ہے. ہر ایک چیز اندازے کے مطابق, پیٹ ہے تو اپنے اندازے کے مطابق ہے. ہاں یہ جدا ہے بھائی کوئی اپنے پیٹ کو بڑھا لے تو وہ الگ بات ہے, لیکن خدا کی طرف سے جو چیز دی جاتی ہے وہ گویا ایک اندازے کے مطابق ہوتی ہے. لیکن انسان اس کے مطابق جب قانون کے عمل درآمد نہیں کرتا تو بے شک اس کے